वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से 12 घंटे की मुसलसल नशरियात में खबरों और हालात हाजरा पर मबनी एक न्यूज शो के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपको सलाम कहता है। इस वक्त पाकिस्तान में जुमे की सुबह के 6, भारत में 6:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में जुमेरात की शब के 9 बजे हैं। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक की रैलियां लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो चुकी हैं। और आलमी खबरों में 2 मरतबा इराक के वजीर आजम रहने वाले नूरी अल मालकी ने ऐलान किया है कि वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं और अब वो अपने नामजद करदा शख्स की हमायत करेंगे। और गजा की पट्टी और जनूबी इसराइल के लाखों लोगों ने इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में आरजी तौसी पर सुख का सांस लिया है। और अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने स्पेन से ताल्लुक रखने वाले सिफारतकार बर्नार्डिनो लेओन को लीबिया का खसूसी एलची नामजद किया है। और सामईन अब खबरें तफसील के साथ। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक की रैलियां लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो चुकी हैं। इन जुलूसों की लाहौर से रवानगी और इस्लामाबाद की जानिब सफर के बारे में ताज़ा तरीन इतलात के लिए हम आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे अफजल रहमान से हम पूछेंगे कि अब ये काफिले किस मंजिल पर हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी अफजल साहब,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का आज़ादी मार्च लाहौर से कुछ 25 किलोमीटर दूर मुरीद के पहुंच के वो आगे बढ़ रहा है, जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपने इनकलाब मार्च का जुलूस लेकर काफी आगे जा चुके हैं। वो गुजरात में भी नहीं रुके, वहां से आगे लाला मूसा और खाड़िया से गुजर कर जेहलम पहुंच रहे हैं। दोनों जुलूस जब लाहौर शहर की हदूद से बाहर निकले तो निस्बतन तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगे, लेकिन जीटी रोड पर जगह जगह मौजूद इस्तकबाली टोलियों की वजह से रफ्तार सुस्त होती रही। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने मुरीद के पहुंचकर जुलूस के शुरका से जो मुख्तसर खिताब किया, उसमें उनका कहना था कि वो सोए नहीं हैं, वो इस्लामाबाद का मैच जीतने तक जागते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नया पाकिस्तान बन रहा है और नए पाकिस्तान में सच बोलना पड़ेगा। उधर ताहिरुल कादरी का कहना है कि वो इनकलाब मार्च को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि मुखालिफीन ने उनके खिलाफ कोई खतरनाक मंसूबे बनाए हुए हैं। दोनों जुलूसों में कारकुनों का जोश खरूश रात भर देखने में आया। रास्ते में कहीं घोड़ा डांस और कहीं आतिशबाजी हुई। पीटीआई के कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालते रहे। इस्तकबाल के लिए आए हुए लोग फूलों की पत्तियां निछावर करते रहे। इससे पहले ये जो कहा जा रहा था कि जीटी रोड पर मुमकिन है आजादी मार्च और इनकलाब मार्च एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर जाएं, अब इस बात का मालूम होता है इम्कान नहीं है, क्योंकि दोनों जुलूसों के दरमियान फासला काफी हो चुका है और इस्लामाबाद में दोनों का पड़ाव भी अलहदा ही होने की तवक्को है। जैसा पहले खबरों में दिया जा चुका है कि आप पारा में हमारे वजीर दाखिला ने पाकिस्तान के रैली की इजाजत भी दे दी है, तो अब ज्यादा सूरत हाल वाजे होगी जब ये जुलूस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आजादी मार्च और इनकलाब मार्च के लाहौर की हदूद से आगे चले जाने के बाद से शहर में अब हर तरफ खामोशी है। दिन भर जिस कदर जोश खरोश और नारेबाजी देखने में आई उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि शहर के एक हिस्से में तहरीक इंसाफ का जुलूस था और दूसरे हिस्से में ताहिरुल कादरी का इनकलाब मार्च जिसमें मुस्लिम लीग के कारकुनों का जुलूस भी शामिल हो गया था। जहां तक पंजाब हुकूमत के रद्द अमल का ताल्लुक है तो इन जुलूसों की वजह से अभी हमने हुकूमत के तर्ज अमल में और उनके लीडरों के बयानात में कोई नरमी नहीं देखी। शहबाज शरीफ ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मुतालबात जो जुलूसों में रखे गए हैं वो गैर आइनी हैं। उनका हवाला लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले की तरफ था जो तफसीली तौर पे 14 अगस्त को जारी किया गया। इसमें फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा جو ہم نے غیر آئینی دھرنے اور غیر آئینی مارچ کی بات اپنے مختصر فیصلے میں کی تھی اس کی تشریح یہ ہے کہ وزیراعظم کے استعفے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، پارلیمنٹ کی تحلیل اور الیکشن کمیشن کی تحلیل کے مطالبات رکھ کر اگر احتجاجی مارچ یا دھرنا دیا گیا تو وہ غیر آئینی ہوگا۔ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا اشارہ اس طرف تھا کہ چونکہ یہ جو مارچ کے شرکا ہیں اور ان کے جو قائدین ہیں وہ جو مطالبے کر رہے ہیں وہ انہی چار مطالبات میں شامل ہیں، اس لیے ان کے مارچ اور ان کے دھرنے جو ہے وہ غیر آئینی ہیں۔ لیکن ابھی صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی تصادم وغیرہ ہوا تو ایسی کوئی رپورٹس نہیں ہے، صرف آزادی چوک پر مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہے ان کا تھوڑا بہت تصادم ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے، مگر کوئی بہت زیادہ بدمزگی نہیں ہوئی اور دو آدھے پونے گھنٹے کے بعد صورتحال بہتر ہو گئی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں پر ہاتھا پائی بھی ہوئی، لیکن بہرحال کوئی صورتحال ایسی نہیں ہوئی کہ جس کا تذکرہ تفصیل سے کیا جائے۔ جی
جی بہت شکریہ افضل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد جانے والی ریلیوں پر آج صبح ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن اور سرکاری نمائندہ حفیظ الرحمان سے بات کی، اس پر مبنی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
ہم پروگرام لاہور سے روانہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی ریلیوں کی خبر سے شروع کریں گے جو ان کے بقول ملک میں انقلاب لانے کے لیے گامزن ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن۔ مہدی حسن صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ایک طرح سے کئی دنوں سے پاکستان میں نفسیاتی جنگ لڑی جا رہی تھی، حکومت کا کہنا تھا کہ وہ اجازت نہیں دے گی ان ریلیوں کو، اب تو اجازت دے دی گئی ہے دونوں تحریک انصاف کو اور پاکستان عوامی تحریک کو، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو جنگ ہے نفسیاتی، اس کا قوم پر کیا اثر پڑا ہے؟
دیکھیے، جہاں تک حکومت کے رویے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری ایپیسوڈ میں نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو ہوا ہے اور حکومت کو ہوا ہے۔ اگر وہ اجازت دینے کا فیصلہ پہلے کر لیتے یا وہ ان کو روکنے کی کوشش نہ کرتے تب بھی یہی صورتحال بنی تھی جو اس وقت بنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک ناکام کوشش کی روکنے کی، جس کو ختم کرنا پڑا، انہیں ان پہ مختلف قسم کے پریشر پڑے، اور سب سے بڑا پریشر یہ تھا کہ اگر انہوں نے اس وقت کوشش کی انہیں روکنے کی دونوں جماعتوں کو، تو اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی وہ خطرہ ٹالا نہیں ہے، کیونکہ 180 میل جانا ہے انہیں، اور راستے میں جو چھوٹے قصبے اور شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ شامل ہوں گے، تو کہیں بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔
اس وقت ہم چلتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما حفیظ الرحمان کی طرف، اور حفیظ صاحب، بنیادی طور پہ لوگوں کو تشویش ہے کہ جس طرح ریلیاں جا رہی ہیں تو اسلام آباد پہنچنے کے بعد خطرہ بڑھ جائے گا، آپ کچھ سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں بتائیے۔
دیکھیں، اسی وجہ سے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور ہم نے ان پارٹیوں سے، ہماری گورنمنٹ نے یہی ریکویسٹ کی تھی، اور جن میں سے ایک گروپ خاص طور پہ جو قادری صاحب ہیں، انہوں نے پہلے طالبان کے خلاف بڑے بڑے فتوے بھی دیے ہیں، اور کیونکہ اس وقت یہی ایک پرابلم تھا کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں داخل ہوں اور اتنا بڑا لانگ روٹ لے کے آ جائیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 10 لاکھ لوگ ہوں گے، تو مجھے بتائیں کہ دنیا کی کون سی حکومت ہے اس طرح کے حالات میں 10 لاکھ لوگوں کی سیکیورٹی کی گارنٹی دے۔ ان کو ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ آپ نے کہاں آنا ہے، کس روٹ سے آنا ہے، کہاں آپ سٹے کریں گے، ہمیں انڈیٹین آپ درخواست دیں، وہ تک انہوں نے نہیں دی۔ تو تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا, اور آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ہے, لیکن کیونکہ یہ اس کی وائلیشن کر کے آ گئے ہیں. خان صاحب نے کل کہا کہ جب شارٹ آرڈر آیا تو کورٹ کا میں سلام پیش کرتا ہوں, آج جب ڈیٹیل آرڈر سامنے آیا تو وہ کہتے ہیں کورٹ ملے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ.
ہمارے ساتھ ہے پی ایم ایل نون یعنی حکومت کے سینئر رہنما حفیظ الرحمان, اور ان کے ساتھ ہے انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن.
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب فوج دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے, سیاسی رہنماؤں کو سنجیدہ اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے کامرہ حیدر کی رپورٹ میں.
یوم آزادی کے موقع پر ایوان صدر میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں صدر ممنون حسین نے ملک کی سیاسی قیادت پر زور دیا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف فوج ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور اس وقت انہیں سنجیدہ اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. وزیر اعظم نواز شریف, ان کی کابینہ کے اراکین سمیت افواج پاکستان کے سربراہان اور اعلی سرکاری اور عسکری عہدیداروں کی موجودگی میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک دہائی میں ایک منظم سازش کے تحت پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا گیا, جس میں نہ صرف سیکیورٹی اہلکاروں سمیت ہزاروں پاکستانی مارے گئے بلکہ ملک کو اقتصادی طور پر بھی شدید نقصان پہنچا. ان کا کہنا تھا کہ اس تناظر میں پاکستان کسی بے مقصد سیاسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا.
جب ہم اپنی بقا اور استحکام کے لیے چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں, عین اس مرحلے پر افراتفری, تشدد اور ہنگامہ آرائی جیسی صورتحال سنجیدہ غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے. اس پس منظر میں پوری قوم, خاص طور پر سیاسی اکابرین کو میرا مشورہ ہے کہ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں اور دانشمندانہ طرز عمل اختیار کریں.
صدر مملکت کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں دارالحکومت اسلام آباد میں حکومت مخالف احتجاجی دھرنا دے رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ہلاک ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں اور فوجی کاروائیوں سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی قربانیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. صدر ممنون حسین کا پاکستان کی خارجہ پالیسی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان تمام ممالک اور بالخصوص اپنے ہمسایہ ملکوں سے تعلقات بہتر اور مضبوط رکھنے کا خواہاں ہے.
ہم نہ کسی کے خلاف جارحیت کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان پرامن بقائے باہمی کا عالم بردار ہے.
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا مطالبہ ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم کے عہدے سے علیحدہ ہوں اور سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ایک کمیشن کے ذریعے گزشتہ عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلیوں کے الزامات کی تحقیقات کروائی جائے. نواز انتظامیہ میں شامل عہدیدار عمران خان کے اس مطالبے کو ماورائے آئین قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم کے استعفے کے امکانات کو رد کر چکے ہیں. صدر مملکت کے بیان پر تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قانون ساز اسد عمر کا کہنا تھا,
بڑی اچھی بات کی ہے اور حکومت کو بالکل پر وقت تنبیہ کی ہے, بالکل انتشار نہیں ہونا چاہیے ملک کے اندر. لیکن صرف یاد دہانی میں کرا دوں صدر صاحب کو اور وزیر اعظم اور باقی تمام لوگوں کو کہ جس وقت وہ لاہور سے لانگ مارچ لے کے نکلے تھے, کیونکہ یہاں پہ حکومت ان کی گرا دی گئی تھی اور گورنر راج لگایا گیا تھا, اس وقت بھی وار آن ٹیرر چل رہی تھی, اور شاید 2007-8 وہ سال تھا لال مسجد کے بعد جس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی. تو جس طریقے سے وہ اس وقت نکلے تھے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے, اسی طرح آج ہم بھی نکلے.
بعض مبصرین اس خدشے کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے درمیان ممکنہ تصادم سے پیدا ہونے والی صورتحال فوج کی مداخلت کی راہ ہموار کر سکتی ہے. تاہم حکومت میں شامل اعلی عہدیدار حزب اختلاف کے اس آزادی مارچ کے تناظر میں فوجی مداخلت کو مسترد کر چکے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے تعلقات فوج سے بہت اچھے ہیں. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بانی پاکستان کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی. اس بارے میں کراچی سے شائستہ جلیل کی رپورٹ.
ملک بھر کی طرح شہر کراچی میں بھی 14 اگست یوم آزادی کا دن جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. 14 اگست کی صبح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار گارڈز کی تبدیلی کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں وزیر اعلی سندھ گورنر سندھ اور پاک بحریہ کی فوجی دستوں نے شرکت کی. مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی تقریب میں مزار کی سیکیورٹی پاک بحریہ کے دستوں کے حوالے کر دی گئی. اس پریڈ کے دوران بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو سلامی بھی پیش کی گئی۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار پر حاضری دے کر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی اور پرچم کشائی کی۔ مزار پر پرچم کشائی کی تقریب کے دوران مختلف اسکولوں کے طلباء طالبات نے قومی ترانہ پیش کیا۔ تقریب کے دوران گورنر اور وزیر اعلیٰ نے پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ گورنر سندھ عشرت الاباد نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ قائد اعظم کی سوچ، ان کے افکار اور تعلیمات کے مطابق ہی ملک چلانے میں ہماری بقا ہے۔ قائد اعظم کے اتحاد، تنظیم، یقین و حکم کے ذریعے ہی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، مگر انتشار سے بچا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا مسائل کا حل جمہوری انداز میں ہونا چاہیے۔ قائد اعظم کے سیاسی تصور کی وجہ سے عظیم مملکت وجود میں آئی، بحیثیت قوم ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ یوم آزادی کے حوالے سے کراچی شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر پولیس اہلکاروں کی اضافی نفری بھی تعینات ہے۔ شہر بھر میں ہوائی فائرنگ اور بغیر سائلنسر والی موٹر سائیکل چلانے پر مکمل پابندی ہے۔ شائستہ جلیل، وائس آف امریکہ، کراچی۔
دو مرتبہ عراق کے وزیر اعظم رہنے والے نوری المالکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں اور اب وہ اپنے نامزد کردہ شخص کی حمایت کریں گے۔ شدید بین الاقوامی دباؤ کے بعد مسٹر مالکی نے اپنے عہدے سے الگ ہونے کا اعلان جمعرات کی شب دیر گئے کیا۔ انہوں نے اپنے نامزد امیدوار حیدر العابدی کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ جمعرات کو دیر گئے وائٹ ہاؤس نے سیاسی پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسٹر مالکی کی جانب سے آبادی کی حمایت ملک کو متحد رکھنے کی جانب ایک اور قدم ہے۔
صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ عراق کی یزیدی اقلیت کی امداد کے لیے سنجار نامی پہاڑی پر کی جانے والی فضائی کاروائی انتہائی کامیاب رہی، جس کے نتیجے میں پھنسے ہوئے زیادہ تر افراد اب حفاظت سے ہیں۔ ادھر بدھ کے روز پینٹاگون کے ترجمان نے بتایا کہ 20 سے کم فوجی اہلکاروں اور امریکی امدادی ایجنسی یو ایس ایڈ کے عہدیداروں پر مشتمل ٹیم نے بدھ کے روز سنجار پہاڑی پر اتر کر صورتحال کا اندازہ لگایا۔ کربی کا کہنا تھا کہ ٹیم کسی لڑاکا کاروائی میں ملوث نہیں ہوئی اور تمام اہلکار باحفاظت اربیل واپس پہنچ گئے ہیں۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پر امریکی صدر نے یہ بات جمعرات کی شام ریاست میساچیوسٹس میں مارتھا وین یارڈز کے پرفضا مقام پر ایک خطاب میں کہی۔ ان کا کہنا تھا
Because these efforts, we do not expect there to be an additional operation to evacuate people.
ان کوششوں کی وجہ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے انخلاء کے لیے مزید کسی کاروائی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس کا امکان بھی کم نظر آتا ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت فضا سے امداد کی فراہمی کو جاری رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور جو لوگ یہ اندازہ لگانے کے لیے وہاں گئے تھے ان کی اکثریت آئندہ دنوں میں عراق سے واپس آ جائے گی۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ امریکی کاوشوں کی وجہ سے ایک انسانی بحران کو تباہی کے کنارے پر روک لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یزیدیوں کو پہاڑ پر فاقہ کشی سے ہلاک ہونے کا سامنا تھا، جبکہ نیچے اترنے پر قتل عام کا ڈر تھا۔ بقول ان کے، ایسی صورتحال میں ان یزیدیوں کی بروقت اور مؤثر مدد کی گئی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ پہاڑ پر صورتحال خاصی بہتر ہو گئی ہے اور امریکیوں کو ہماری کوششوں پر فخر ہونا چاہیے۔ ہماری افواج کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں اور ہمارے عوام کی رحم دلی کی وجہ سے ہم سنجار کی پہاڑی کا حصار توڑنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے کمزور اور زد پر آئے لوگوں کو تحفظ حاصل کرنے میں مدد کی، اور ہم نے کئی معصوم جانوں کو بچانے میں مدد کی۔ اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں صدر اوباما نے کہا کہ وہ انتہائی مسلح ہے اور تشدد کی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور عراق کے لیے سنگین خطرے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکی فوجیوں کو عراق میں تعینات نہیں کیا جائے گا، لیکن ضرورت پڑنے پر آئی ایس آئی ایل کے خلاف مزید فضائی کاروائی کی جائے گی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ شدت پسند اسلامک اسٹیٹ کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کے خلاف مزید کاروائیاں کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عراق میں صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، یہ تھی وکٹر بیٹی کی رپورٹ، جو بتا رہے تھے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے عراق کے معاملے پر ایک اعلی سطحی اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد، جس سے معلوم ہوا کہ سنجار کی پہاڑی پر محصور یزیدیوں کے لیے خوراک اور پانی کی فراہمی کی صورتحال اطمینان بخش ہے اور اس ضمن میں مزید فوجی کارروائی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اور غزہ کی پٹی اور جنوبی اسرائیل کے لاکھوں لوگوں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی میں عارضی توسیع پر سکھ کا سانس لیا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان نئی پانچ روزہ فائر بندی جمعرات کے روز بھی جاری رہی۔ اس بارے میں یروشلم سے اسکاٹ باب کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
جمعرات کی صبح راکٹوں اور فضائی حملوں کے بعد غزہ اور جنوبی اسرائیل میں سکون لوٹ آیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل میں کم از کم 8 راکٹ حملوں کے بعد غزہ میں فلسطینی انتہا پسندوں کے خلاف فضائی کارروائی کی ہے۔ ایک بیان کے مطابق 3 روزہ جنگ بندی کے ختم ہونے سے 2 گھنٹے پہلے راکٹ داغنا شروع ہوئے۔ غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ راکٹ کے حملے ان کی فورسز نے نہیں کیے۔ عہدیدار نے اسرائیل پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ کشیدگی میں اس وقت تیزی آئی جب فلسطینی مذاکرات کار عاظم احمد نے قاہرہ میں 3 روز بات چیت کے بعد جنگ بندی کو مزید 5 دن تک بڑھانے کا اعلان کیا۔
فی اللحظات الاخیرہ او الدقائق الاخیرہ،
وہ کہتے ہیں کہ آخری لمحات میں جنگ بندی کو مزید 5 دنوں تک بڑھانے پر اتفاق رائے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی بدھ کی رات سے پیر تک ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی اور اسرائیلی مذاکرات کار بعض معاملات پر راضی ہوئے ہیں، تاہم بعض مسائل اب بھی حل طلب ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان مارک ریجرڈ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اسرائیل عارضی جنگ بندی کو جاری رکھنے پر راضی ہے۔
اسرائیل has accepted the extension of the ceasefire. All along we have been ready for an unconditional extension of the ceasefire.
اسرائیل جنگ بندی میں توسیع کو تسلیم کر چکا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم جنگ بندی میں غیر مشروط توسیع کے لیے تیار ہیں، تاہم مسئلہ حماس کا ہے، وہ ایک اہم کڑی ہے۔ وہ 10 جنگ بندیوں کو رد کر چکے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اور یہ خلاف ورزی ہم نے رات کو بھی دیکھی ہے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی حکومت کے ترجمان کے۔ 5 ہفتوں سے جاری اس تنازع میں 1,900 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں بیشتر تعداد شہریوں کی ہے، جبکہ اسرائیل کے 64 فوجی اور 3 شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس سال کے آخر میں تیونس میں انتخابات ہو رہے ہیں، جنہیں دنیا بھر میں بہت گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس بارے میں لطفی مکتوف کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24.
یہ ایک سال پہلے کی بات ہے جب لطفی مکتوف نے اپنی کتاب سیو تونیزیا شائع کی تھی۔ شہ سرخیوں کا موضوع بننے والی یہ کتاب اور اس کا مصنف ایک سال گزرنے کے بعد ابھی تک خبروں میں ہیں۔ موناکو میں مقیم ایک بین الاقوامی بزنس مین، مکتوف بظاہر اپنے وطن سے بہت دور بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن انقلاب کے بعد کے تیونس کے بارے میں ان کے اس اندازے کی باز گشت کہ کیا کچھ غلط ہوا اور حالات سدھارنے کے لیے کیا کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے، شمالی افریقہ کے اس ملک کے اندر اور بیرون ملک سنی گئی۔ ان کے الفاظ،
Let me put it this way, I'm optimistic for my country on the medium to long term.
میں اپنی بات اس طرح کہوں گا کہ میں اپنے ملک کے بارے میں درمیانی اور طویل مدت کے تناظر میں پر امید ہوں۔ آج کل وہاں کیا ہو رہا ہے میں اس کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آیا ٹیکنوکریٹ حکومت کچھ کر بھی رہی ہے۔ اس عبوری حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے طویل مدت کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے تھوڑی مدت کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ نہیں کیا ہے۔ تیونس کی عبوری حکومت کی کارکردگی کا تنقیدی جائزہ مکتوف کی کتاب کا محض ایک حصہ ہے۔ یہ کتاب آزادی سے قبل کے صدر حبیب بورگیبہ اور ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کے چھوڑے ہوئے ورثے کا بھی تجزیہ پیش کرتی ہے، جن کی حکومت کا تختہ انقلاب نے 3 سال پہلے الٹ دیا تھا۔ انہیں اسلام پسند جماعت اناہتا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو انقلاب کے بعد کی سیاست پر غالب رہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ تیونس کے ثقافتی تانے بانے سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے پاس تیونس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا اقتصادی خاکہ موجود نہیں ہے. اور اب جب ان کے ملک میں چند ماہ بعد پارلیمانی اور صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں, مکتوف نے بڑے محتاط انداز میں خود کو سیاست سے دور رکھا ہوا ہے.
I'm not interested in backing anyone. Of course, they all kept hitting on us. Nahda,
مجھے بلا شبہ کسی کی حمایت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور وہ سب ہمیں ہدف بناتے رہے ہیں, یعنی نہدہ اور ندا تونس. میں ان تمام رہنماؤں سے ملا کیونکہ انہوں نے مجھے حکومت کا حصہ بننے کی درخواست کی. انہوں نے مجھے مرکزی بینک کے گورنر کے عہدے کی پیشکش کی اور بعد میں وزیر خزانہ کے عہدے کی پیشکش کی. میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا, آپ جانتے ہیں کہ میں نے خود کو کسی اور کام پر مرکوز کیا ہوا ہے. مکتوف کی توجہ اپنی المدنیہ فاؤنڈیشن پر مرکوز ہے, جسے انہوں نے تیونس کے انقلاب کے کچھ ہی عرصے بعد شروع کیا تھا. لیکن انہوں نے اس ملک کی, جسے انہوں نے 35 سال پہلے خیر باد کہہ دیا تھا, اپنے مشاہداتی دورے سے پہلے کی صورتحال کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا. وہ کہتے ہیں,
And I traveled there 4 days a week, consistently, for 4 months, all over the country.
میں 4 مہینوں تک ہر ہفتے 4 دن پورے ملک کا سفر کرتا رہا. میں ہر جگہ گیا, خاص طور پر ان علاقوں میں جنہیں سابقہ حکومت نے یکسر فراموش کر دیا تھا, اور میں نے وہاں لوگوں کو سنا, اور مجھے اس خوبصورت ملک کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا. مجھے یہ پتہ چلا کہ تیونس کا ایک باشندہ ہونے سے مراد کیا ہے. المدنیہ فاؤنڈیشن تیونس کے ماحول, ثقافت اور خاص طور پر تعلیم پر مرکوز ہے. یہ وہ چیز ہے جو اس ملک کے ایک ساحلی قصبے سوس کے غریب گھر میں جنم لینے والے مکتوف کو باہر لانے کی ایک بڑی وجہ بنی. انہوں نے فرانس میں سوربون سے قانون اور امریکہ میں ہارورڈ سے ڈگریاں حاصل کیں. انہوں نے وال اسٹریٹ میں اور یورپ لوٹنے سے قبل بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے لیے کام کیا. ایک بار پھر مکتوف کہتے ہیں,
I'm a firm believer in this American dream idea, and I lived it. I come from a very poor background.
میں امریکی خواب کے نظریے پر پختہ یقین رکھتا ہوں. میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے. میرا تعلق ایک بہت پسماندہ گھرانے سے ہے, لیکن میں نے اپنا سفر ہارورڈ پر ختم کیا. میں اپنے بارے میں شیخی بگارنا نہیں چاہتا. بہت سے ایسے دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوگا. میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سخت محنت. تیونس کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مکتوب فرانس کی ورکنگ کلاس کے مضافاتی علاقوں کے امیگرینٹ بچوں کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں, جہاں انہیں سیمیناروں میں شرکت کے لیے بلایا جاتا ہے. انہوں نے ایک اور کتاب پر بھی کام شروع کر دیا ہے, جس کا موضوع ہے زیادہ بڑی عرب شورش کے متعلق حاصل ہونے والے اسباق کے خاکے. ان کا خیال ہے کہ جمہوریت عوام کی نچلی سطح سے شروع ہوتی ہے, اور انہیں امید ہے کہ جمہوریت تیونس پر اپنی گرفت برقرار رکھے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اسپین سے تعلق رکھنے والے سفارتکار برناردینو لیون کو لیبیا کا خصوصی ایلچی نامزد کیا ہے. سن 2011 میں لیبیا کے سابق لیڈر معمر قذافی کے بعد ملک میں خون ریس ترین لڑائی جاری ہے. جمعرات کے روز ایک بیان میں بان کی مون کا کہنا تھا کہ لیون لبنان سے تعلق رکھنے والے طارق متری کی جگہ سنبھالیں گے. طارق سن 2012 سے لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی تھے. قبل ازیں لیبیا کی 9 منتخب پارلیمان نے ووٹ کے ذریعے اقوام متحدہ سے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے اور ملیشیاؤں کی جانب سے روا تشدد کو روکنے کے لیے عالمی سطح کی مداخلت کرنے کے لیے کہا تھا. پارلیمان نے ملیشیاؤں کے ارکان سے ہتھیار پھینک کر اس سال کے اواخر تک فوج اور پولیس میں شامل ہونے کے لیے کہا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ ایبولا کی روک تھام کے لیے امریکہ سیری لیون اور لائبیریا اور دیگر بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم پر قائم ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر اوباما نے جمعرات کے روز لائبیریا اور سیری لیون کے صدور کے ساتھ بات چیت کی. مغربی افریقہ کے 4 ممالک میں ایبولا وائرس کی وبا پھوٹنے کے باعث ایک اور ایئر لائن نے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے. کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں. پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلی فون کال نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے رات کی شب کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پشاور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی نے کہا ہے کہ فوج جلد از جلد شمالی وزیرستان کو دہشت گردوں سے پاک کر کے بے گھر ہونے والوں کی آبادکاری کا کام شروع کرنا چاہتی ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پشاور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی نے بتایا ہے کہ افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کا بہت سا علاقہ عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی حصوں میں فوجی کاروائی کامیابی سے جاری ہے. شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے خاندانوں کے لیے بنو میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب میں ان کا کہنا تھا کہ بے گھر افراد کی پاکستان کے لیے قربانی باعث تحسین ہے.
اپنی طرف سے ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ان کو واپس لے کے جائیں، لیکن کوئی ٹائم لائن کا یہاں پہ اندازہ دینا میرے خیال میں مناسب نہیں. ہم کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے جلد از جلد کر رہے ہیں. اس میں ٹائم جو لگے گا وہ تو لگے گا. علاقہ آپ دیکھ لیں کہ نارتھ وزیرستان کھجوری سے لے کے دبتوئی تک یہ تقریباً 104 کلومیٹر ایک سائڈ پہ ہے، اور اس کی لینتھ اگر دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں تو وہ 112 کلومیٹر کی چیز بنتی ہے. تو بہت بڑا علاقہ ہے. اس میں آپ تھوڑا سا ہم یہ لوگوں کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا تعاون کریں، صبر کریں.
انہوں نے کہا کہ حکومت اور متعلقہ ادارے ان افراد کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے میں مصروف ہے. جنرل ربانی کا کہنا تھا کہ فوجی کاروائی مکمل ہونے کے بارے میں کسی مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. 15 جون کو فوج نے شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف کاروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک 600 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک اور ان کی کمانڈ اور کنٹرول کے مراکز کو ناکارہ بنانے کے علاوہ ان کے زیر استعمال متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. فوجی آپریشن کی وجہ سے تقریباً 600,000 لوگ نقل مکانی کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہائش پذیر ہے. ان کی ایک بڑی تعداد بنو میں مقیم ہے، جہاں حکومت اور فوج کی طرف سے ایک کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے. یہاں موجود لوگوں کی اکثریت اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے بیتاب ہے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جلد از جلد فوجی کاروائی مکمل کر کے انہیں ان کے علاقوں میں واپس بھیجا جائے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی پہنور وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا،
حکومت اور آرمی ہمیں کتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن بس ایک دکھ کی بات بس صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اپنے گھر نہیں ہیں.
صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف نے بھی یوم آزادی کے موقع پر اس دن کو شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد اور فوجی آپریشن ضرب عزب سے منسوب کیا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
وزیر اعظم نواز شریف نے آج پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر زیارت میں واقع قائد اعظم ریزیڈنسی کی تعمیر نو کے بعد اس کا افتتاح کیا. اس تاریخی عمارت کو گزشتہ سال جون میں مسلح علیحدگی پسندوں نے بارود سے تباہ کر دیا تھا. اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے منسوب زیارت ریزیڈنسی کا تعمیر نو اور بحالی کے بعد جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف نے افتتاح کیا. اس تاریخی عمارت کو گزشتہ سال جون میں عسکریت پسندوں نے حملہ کر کے تباہ کر دیا تھا. قومی ورثے میں شمار ہونے والی اس عمارت کی تباہی پر ملک بھر میں احتجاج دیکھنے میں آیا، جبکہ وفاقی و صوبائی حکومت نے زیارت ریزیڈنسی کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام شروع کرنے کا منصوبہ بنایا. افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایک سال سے بھی کم مدت میں اس عمارت کی بحالی و تعمیر نو مکمل ہونا اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی دہائیاں درکار نہیں ہوں گی۔
پاکستان پرامن ہو، خوشحال ہو، غریب لوگ بھی جو ہیں وہ خوشحال ہوں، یہاں پہ جہالت کا خاتمہ کیا جا سکے، بیماری کا خاتمہ کیا جا سکے، اس ملک کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے، اور یہ سب ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اپنے جو ایجنڈے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے پروگرام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نظریے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
بلوچستان تقریباً ایک دہائی سے شورش پسندی کا شکار رہا ہے، جہاں کئی علیحدگی پسند تنظیمیں صوبے کے وسائل اور اختیارات میں زیادہ اسے کے لیے مسلح کارروائیاں کرتی آ رہی ہیں۔ تاہم گزشتہ سال عام انتخابات کے بعد بننے والی نئی صوبائی حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے متعدد اقدامات کیے، جس کی بدولت گزشتہ برسوں کی نسبت صورتحال میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک بلوچ نے ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوششیں شروع کی تھیں، لیکن تاحال ان کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے ہیں۔ زیارت ریزیڈنسی 122 سال پرانی عمارت تھی، اور قائد اعظم نے اپنے انتقال سے قبل کچھ عرصہ یہاں قیام کیا تھا، جس بنا پر اسے قومی ورثے کا درجہ حاصل ہے۔ اس کی تعمیر نو اور اصل شکل میں بحالی کا منصوبہ معروف ماہر تعمیرات نیر علی دادا کی سربراہی میں مکمل ہوا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
پاپائے روم کہلانے والے رومن کیتھولک کلیسا کے سربراہ پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں امن قائم کرنے کے لیے غیر ضروری طاقت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے مذاکرات کرنے چاہئیں۔ پوپ فرانسس جزیرہ نما کوریا میں امن کے لیے آج کل 5 روزہ دورے پر ہیں۔ پوپ فرانسس نے جمعرات کے روز جنوبی کوریا کی صدر سے ملاقات کی، اور پھر دونوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ پاپائے روم نے آج غیر معمولی طور پر انگریزی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سفارتکاری الزامات اور دھمکیوں کی بجائے میزائل پر معاف کیجیے گا سامعین امن اور بات چیت پر منحصر ہوتی ہے۔ یوکرین کی فوجوں کے خلاف برسر پیکار سینئر ترین روس نواز علیحدگی پسند دو لیڈروں نے لڑائی سے انکار کر دیا ہے، اور ڈونیٹس میں علیحدگی پسندوں اور یوکرین کی فوجوں کے درمیان محاذرہ جاری ہے، اور مشرقی یوکرین کے اس شہر میں صرف فوجی مراکز میں نہیں بلکہ شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں جیمی ڈیٹمر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ڈونیٹسک میں مقیم ایک 62 سالہ خاتون لینا کہہ رہی ہیں کہ ان کے چھوٹے سے مکان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔
لینا
کہہ رہی ہیں کہ ہمارے محلے میں کوئی علیحدگی پسند جنگجو نہیں رہتا، یہاں پر زیادہ آبادی ریٹائرڈ کانکنوں کی ہے، اور ان لوگوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑی محنت سے اپنے مکانات تعمیر کیے ہیں۔ لینا جس علاقے میں رہتی ہیں وہاں پر تقریباً 10 راکٹ فائر ہو چکے ہیں، بہت سے مکانات کی چھتیں تباہ ہو گئی ہیں اور دیواریں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ ایک اور 72 سالہ بزرگ ایوان کہتے ہیں، ایوان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مکان میں پہلے جھٹکے محسوس کیے، اور اس کے بعد باہر نکل کر دیکھا تو مکان میں آگ لگ چکی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے مکان کو کیوں نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف یوکرین کے سیکیورٹی کے محکمے کے ترجمان کرنل آندرے لیسنکو نے اسی ہفتے وی او اے کو بتایا تھا کہ سرکاری فوجیں رہائشی علاقوں کو نشانہ نہیں بناتی، یہ علیحدگی پسند جنگجو ہیں جو اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں تاکہ یوکرین کی فوج کو بدنام کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ علیحدگی پسند ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوج اور علیحدگی پسند جس قسم کے راکٹ استعمال کر رہے ہیں وہ خاصے فرسودہ ہیں، اور ان میں سے اکثر کے نشانے خطا ہو جاتے ہیں۔ جمعرات کے روز جو راکٹ فائر کیے گئے ان کے بارے میں وائس آف امریکہ کو صرف یہ اندازہ ہو سکا ہے کہ یہ یوکرین کی فوج نے فائر کیے تھے۔ یہ راکٹ ڈونیس کے مرکزی تجارتی علاقے میں گرے جن سے 4 شہری زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے لگائے گئے ایک تخمینے کے مطابق مشرقی یوکرین میں ہونے والی جھڑپوں میں 10 اگست تک 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے نصف تعداد سویلین کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اکثر سویلین علیحدگی پسندوں کے حملوں کا شکار ہوئے ہیں۔ ڈونیس کی مقامی شہری لینا کا کہنا ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کون ذمہ دار ہے، مگر ان کے خیال میں ہتھیار غلط ہاتھوں میں ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ نشانہ کس کو بنانا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے اس وعدے کا پابند ہے کہ ایشیا پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی نئی پالیسی پر پیش رفت کی جائے۔ کیری بدھ کے روز ہوائی کے ایسٹ ویسٹ سینٹر میں خطاب کر رہے تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے یہ بیانات بدھ کے روز ہوائی میں ایک خطاب کے دوران دیے۔ ہوائی جان کیری کے 8 روزہ دورے ایشیا کا آخری سٹاپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ان کوششوں کا مقصد چین کے ساتھ تعاون کو بڑھانا ہے۔
will contribute to maintaining regional peace and stability is a constructive relationship between the United States and China.
ایک چیز جو میرے خیال میں خطے میں عدم و استحکام کا سبب بن سکتی ہے وہ امریکہ اور چین کے درمیان تعمیری تعلقات کا ہونا ہے۔ صدر اوباما یہ واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ ایک پرامن، خوشحال اور مستحکم چین کو سراہتا ہے، وہ چین جو ایشیا اور دنیا میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرے اور جو سیکیورٹی اور معاشی معاملات کے بارے میں قوانین اور اصولوں کا خیال رکھے۔ یہ الفاظ تھے جان کیری کے۔ چین اور امریکہ کے درمیان ایک اختلاف بیجنگ کا مشرقی اور جنوبی بحیرے چین پر اپنے ہمسایوں کے ساتھ تنازع سے متعلق ہے۔ میانمار میں جنوب مشرقی ایشیا کے لیڈروں کی ایک میٹنگ میں، جس میں جان کیری بھی موجود تھے، چین نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تنازعات کو ختم کرنے کے امریکی تجویز کو رد کیا۔ بدھ کے روز جان کیری نے کہا کہ ان تنازعات میں امریکہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، تاہم انہوں نے کہا کہ ان تنازعات کو حل کرنے کے طریقہ کار سے متعلق واشنگٹن فکر مند ہے۔
We care about behavior. We firmly oppose the use of intimidation and coercion or force to assert a territorial claim.
ہمارا اندیشہ رویے سے متعلق ہے۔ ہم دھمکیوں، ناجائز قبضے یا طاقت کے غلط استعمال اور خطے میں کسی کی طرف سے بھی علاقوں پر دعووں کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جان کیری کے۔ جان کیری کے خطاب کا بیشتر حصہ انسانی حقوق سے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ چین میں نوجوان غیر سینسر شدہ معلومات تک رسائی چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جان کیری کا ایشیا کا یہ چھٹا دورہ تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دو مرتبہ عراق کے وزیر اعظم رہنے والے نوری المالکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور اب وہ اپنے نامزد کردہ شخص کی حمایت کریں گے۔ شدید بین الاقوامی دباؤ کے بعد مسٹر مالکی نے اپنے عہدے سے الگ ہونے کا اعلان جمعرات کی شب دیر گئے کیا۔ انہوں نے اپنے نامزد امیدوار حیدر العابدی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ عراق کے نئے صدر فواد معصوم نے پیر کے روز مسٹر عابدی کو نامزد کیا تھا۔ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے مسٹر مالکی بین الاقوامی حمایت کھوتے جا رہے ہیں۔ جمعرات کو رات دیر گئے وائٹ ہاؤس نے سیاسی پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسٹر مالکی کی جانب سے مسٹر عابدی کی حمایت ملک کو متحد رکھنے کی جانب ایک اچھا قدم ہے۔ اور سامعین، تازہ خبر کے مطابق پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پاک فضائیہ کے زیر استعمال 2 ہوائی اڈوں پر نامعلوم افراد کے حملوں میں کم از کم 8 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ حکام نے جمعرات کو کی شب سمنگلی ایئر بیس اور خالد ایئر فیلڈ پر حملہ کرنے والے 7 حملہ آوروں کو بھی جوابی کارروائی میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ان کے دیگر سپاہیوں کی تلاش جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں میں 2 خودکش بمبار بھی شامل تھے، جنہوں نے ہوائی اڈوں میں داخل ہونے میں ناکامی پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق کوئٹہ کے ہوائی اڈے سے متصل سمنگلی ایئر بیس پر نامعلوم سمت سے دو راکٹ فائر کیے گئے تھے، جس کے بعد حملہ آوروں کے ایک گروہ نے اڈے پر حملہ کیا۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق علاقہ مکینوں نے کم از کم 8 دھماکے سنے، جس کے بعد علاقے میں فائرنگ شروع ہو گئی جو لگ بھگ آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ رائٹرز کے مطابق حملے کے بعد علاقے پر ہیلی کاپٹروں کی پروازیں جاری ہو گئیں۔ صوبائی وزیر داخلہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے، جبکہ تین سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ کوئٹہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے بتایا کہ صورتحال سیکیورٹی فورسز کے قابو میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-8009 0800-777-8009
اور سامعین، پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
علی ظفر کی نئی فلم کل دل، تفصیلات فکر و فن میں۔
نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا، تھی محفل رقص میں مستی میں بے خود کل جہاں میں تھا۔
بھارتی فلم انڈسٹری میں آج کل پاکستانی سٹارز کی دھوم بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی۔ چھوٹے بینر سے لے کر بڑے بڑے ناموں تک ہر کوئی پاکستانی ایکٹروں کو اپنی فلموں کا حصہ بنانے کو بےتاب نظر آتا ہے۔ پاکستانی ایکٹر علی ظفر بھی بھارت میں تیرے بن لادن، چشمے بد دور، لندن، پیرس، نیو یارک، میرے برادر کی دلہن اور ٹوٹل سیاپا جیسی کامیاب فلمیں دینے کے بعد ہاٹ فیورٹ بنے ہوئے ہیں۔ علی نے وائس آف امریکہ کے ذریعے اپنے پرستاروں کو پیغام دیا ہے کہ ان کے فینس اب انہیں یش راج فلمز کی نئی تخلیق کل دل میں دیکھ سکیں گے، جس میں ان کے علاوہ پرینیتی چوپڑا، رنویر سنگھ اور گووندا شامل ہیں۔ گووندا اس فلم میں منفی کردار ادا کر رہے ہیں۔
وہ دیکھنے میں کیسے سیدھی سادھی لگتی، بولتی کہ وہ تو کچھ نہیں سمجھتی، اندر سے کتنی تیز ہے۔
اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے شاد علی نے اور پروڈیوسر ہیں ادتیہ چوپڑا۔
کبھی کسی کتاب کا حسین لگتی، فلسفی کا کریز ہے، ہو کہتی ہے یہ ایک فیز ہے۔
علی کے علاوہ جو ٹیلنٹڈ پاکستانی سٹارز بھارتی سلور سکرین کو جگمگا رہے ہیں، ان میں ایک اور نمایاں نام ماڈل امیما ملک ہے۔ امائما اور عمران ہاشمی کی فلم راجا نٹور لال جلد ریلیز ہوگی۔ پاکستان میں ٹی وی انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو عمران عباس بھی بھارتی فلموں میں اپنے فن کا جادو جگاتے نظر آئیں گے۔ فواد خان کا شمار بھی ایسے ہی آرٹسٹوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ٹی وی شوز میں اپنے گڈ لکس اور ایکٹنگ ٹیلنٹ کی بدولت کامیابی سمیٹی اور اب بالی ووڈ میں بھی زوردار اینٹری کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انیل کپور پروڈکشنز کے تحت بنائی گئی فلم خوبصورت میں فواد سونم کپور کے ہیرو ہیں۔ یہ فلم ستمبر میں ریلیز ہوگی اور فلمی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ فلم کے ہٹ ہونے کے امکانات کافی روشن ہیں۔
دیکھا تجھے تو تسلی ہوئی، چلا پھر ماں کو بہو مل گئی۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔
سر گھومے چکر کھائے، دل دل سے ٹکر کھائے، اور میں کھویا کہ تو کھو گیا۔ سر گھومے چکر کھائے۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کھو گیا جو نہ ہے دکھتا جائے، جو ہے وہ دکھ نہ پائے، اور آنکھوں کو یہ کیا ہو گیا۔ بن چابی کھل جائے مستی کا تالا، پنکھٹ پہ ناچے، پنکھٹ پہ ناچے، ناچے رے ناچے
مدھوبالا۔ سامعین، یہ تھا ہمارا پروگرام فکر و فن، اور ہم کسی فنی خرابی کی وجہ سے آپ کو اداریہ نہیں سنوا سکے۔ پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
چین کے شہر بیجنگ میں حال ہی میں امریکہ چین اسٹریٹجک اور معاشی ڈائیلاگ کے چھٹے مرحلے پر آب و ہوا کی تبدیلیوں کے حوالے سے امریکہ اور چین کے مشترکہ ورکنگ گروپ نے اپنی کارکردگی رپورٹ جمع کروائی۔ اپریل سن 2013 میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے پہلے دورہ بیجنگ کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے قائم ہونے والا یہ ورکنگ گروپ دونوں ملکوں کی ان مشترکہ کوششوں کا جائزہ لے رہا ہے جو امریکہ اور چین اپنی معیشت کے اہم شعبوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ورکنگ گروپ نے اپنے پانچ نکاتی پروگرام کی کارکردگی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہیوی ڈیوٹی اور دیگر گاڑیوں سے کاربن کا اخراج کم کرنے کے پہلے منصوبے کے تحت امریکہ اور چین نے تین شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا ہے، جن میں ہیوی ڈیوٹی اور دیگر گاڑیوں کی ایندھن کی بچت بڑھانے کا معیار، شفاف ایندھن اور گاڑیوں سے دھوئیں کے اخراج پر قابو پانے کی ٹیکنالوجی، اور سامان کی مال برداری کے نظام میں کم خرچ اور کم آلودگی پھیلانے والے ایندھن کا استعمال کرنا شامل ہے۔ دوسرا منصوبہ بجلی کی فراہمی کو تیز تر کرنے کی اسمال گرڈ ٹیکنالوجی اور صارفین تک بجلی کی فراہمی کے نظام میں تعاون کرنے کے لیے تھا۔ دونوں ملکوں میں کاربن کا اخراج کم کرنے اور اس پر قابو پانے کے زیادہ طاقتور ذرائع پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تیسرا منصوبہ کاربن کو اکٹھا کرنے، استعمال کرنے اور ذخیرہ کرنے کا ہے، جس کی بنیاد پر دونوں ملکوں میں اس وقت کچھ تجرباتی پلانٹس تیاری کے مراحل میں ہیں۔ اگر اس منصوبے پر عمل درآمد میں تکنیک، قیمت اور ضابطہ جاتی رکاوٹوں پر قابو پا لیا گیا تو یہ کوئلے سے چلنے والے کارخانوں سے کاربن کے اخراج کو کم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چوتھا منصوبہ عمارتوں اور صنعتوں میں استعمال ہونے والی توانائی کی بچت کا ہے۔ توانائی کی بچت کے لیے امریکہ اور چین کارکردگی کی بنیاد پر ٹھیکے دینے میں تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی توانائی کی بچت کے معیار اور تجربات میں، اور تعمیراتی صنعت میں کم توانائی خرچ کرنے والی آزمودہ اور مؤثر ہونے والی 10 اہم ٹیکنالوجیز کا تعین کرنے میں تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پانچواں منصوبہ دونوں ملکوں میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا ایک رپورٹنگ سسٹم بنانے میں تعاون کرنے کا ہے۔ امریکہ اور چین اس حوالے سے گنجائش بڑھانے کی 2 ورکشاپس کروانے اور سن 2014 اور 15 میں امریکہ کا ایک مطالعاتی دورہ کروانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تاکہ گرین ہاؤس گیسوں کی پیمائش، ان کی اطلاع دینے اور ان کی توثیق کے نظام کے حوالے سے چین کی کارکردگی میں اضافہ کیا جائے۔ امریکہ اور چین نے موسمیاتی تبدیلیوں اور جنگلات کے حوالے سے ایک چھٹا منصوبہ بھی شروع کیا ہے، تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے امریکہ اور چین کے درمیان تعاون کے ایک اہم نئے شعبے کا اضافہ کیا جائے، یعنی زرعی شعبے سے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج، جو دنیا کے کل کاربن کے اخراج کا 1/4 کا ذمہ دار ہے۔ سن 2020 کے بعد کے لیے ایک مؤثر موسمیاتی معاہدے پر بات چیت کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے اور ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری بات چیت کی اہمیت کے پیش نظر امریکہ اور چین نے ایک اور پالیسی ڈائیلاگ کا آغاز کر دیا ہے۔ 14 فروری 2014 کو امریکہ اور چین نے سن 2015 کے دوران بھی آب و ہوا کی تبدیلیوں کے چیلنج سے نمٹنے کی عالمی کوششوں کو کامیاب بنانے میں بھرپور انداز سے حصہ لینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مختصر دورانیے کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنا بچوں اور نوجوانوں پر معمولی سے مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 1 گھنٹہ یا اس سے کم دورانیے تک ویڈیو گیمز کھیلنے والے نوجوان اپنے ہم اثر ایسے نوجوانوں کی نسبت زیادہ خوش پاش اور ملنسار ہوتے ہیں جو کبھی ویڈیو گیمز نہیں کھیلتے ہیں۔ بچوں کے لیے ویڈیو گیمز کے استعمال سے نقصان کے خدشات کے باوجود آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین نے 10 سے 15 برس کے لڑکے اور لڑکیوں پر کیے گئے ایک مطالعے سے معلوم کیا کہ 1 دن میں 60 منٹ کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مطالعے میں 500 بچوں کے ایک سروے کا تجزیہ کیا گیا
جس میں 95% بچوں نے بتایا تھا کہ وہ روزانہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، جبکہ اس سروے میں پوچھا گیا تھا کہ ایک عام اسکول کے دن میں وہ کتنا وقت ویڈیو گیم پر سرف کرتے ہیں، جس کے بعد بچوں کے جوابات کے تحت ان کی درجہ بندی کی گئی۔ نوجوانوں سے ان کی زندگی میں اطمینان کی شرح، ساتھیوں کے ساتھ میل جول کا رجحان، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنے کا امکان، اور فرائض سے غفلت برتنا یا پھر غیر فعال عادات کا رجحان معلوم کیا گیا تھا۔ مطالعے سے نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جو نوجوان دن میں ایک گھنٹہ یا اس سے کم وقت کے لیے ویڈیو گیمز کھیلتے تھے، وہ سماجی تعلقات نبھانے کے اعتبار سے زیادہ اچھے تھے اور اپنی زندگی میں زیادہ مطمئن تھے، جبکہ ایسے بچے ضرورت سے زیادہ پرجوش یا ہائپر ایکٹیو نہیں تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دن میں 3 گھنٹے یا اس سے زیادہ دورانیے تک ویڈیو گیمز کھیلنے والے بچوں پر کسی قسم کے اثرات کا مظاہرہ نہیں دیکھا گیا، یعنی ان پر مثبت یا منفی دونوں قسم کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ البتہ مطالعے میں ایک دن میں 4 گھنٹے سے زیادہ یا دن کا بیشتر وقت ویڈیو گیمز کھیلنے والے نوجوانوں میں نقصان دہ اثرات کا پتہ چلا ہے۔ مطالعے سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن جیسی غیر فعال تفریح کی نسبت ویڈیو گیمز وسیع پیمانے پر ادراکی چیلنجز فراہم کر سکتے ہیں، جس سے بچوں کو کھوج اور جستجو کرنے کا موقع ملتا ہے، اور تفریح کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ میل جول بڑھانے کے لیے بھی ویڈیو گیمز مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم شرح یہ ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنے کا دورانیہ مختصر رکھا جائے۔ سائنس جرنل کے مضمون کے مطابق ویڈیو گیمز بچے کی نشو نما اور صحت مند سماجی ایڈجسٹمنٹ کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ جرنل پیڈیاٹرک جریدے میں شائع ہونے والے مطالعے کے مطابق، مطالعے میں شامل ہر 4 میں سے 3 بچے ویڈیو گیمز کھیلنے کی عادت رکھتے تھے۔ تقریباً 1/3 بچے دن میں 1 سے 3 گھنٹے ویڈیو گیمز کھیلتے تھے۔ بچوں کے دوسرے گروپ میں شامل 10 سے 15% بچے 3 سے زیادہ گھنٹے ویڈیو گیمز کھیلنے میں گزارتے تھے۔ تاہم آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطالعے کے مطابق، آخری زمرے میں شامل نوجوان جو ایک دن میں زیادہ تر وقت ویڈیو گیم کھیلنے میں گزارتے تھے، ان میں نقصان دہ اثرات ظاہر ہوئے۔ ایسے نوجوان دوستوں سے میل جول بڑھانے پسند نہیں کرتے تھے۔ رپورٹ کے مصنف ڈاکٹر اینڈریو پربوسکی نے کہا کہ ویڈیو گیمز کی اعلیٰ سطح بچوں کے رویے کے مسائل کے ساتھ برائے نام ہی منسلک نظر آتی ہے، جس کے ساتھ یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم نہ ہی ویڈیو گیمز کھیلنے کے اثرات کے حوالے سے اس خیال کی حمایت کرتے ہیں کہ ویڈیو گیمز کی وجہ سے بچوں میں ڈیجیٹل دنیا کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وائجر 1، جسے 1977 میں خلائی دنیا تسخیر کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، نظام شمسی سے باہر اب ایک اور نئی دنیا تسخیر کرنے کے راستوں پر رواں دواں ہے۔ سائنسدانوں کے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق، یہ خلائی جہاز ہماری زمین سے 11 ارب میل کی دوری پر ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ گزشتہ برس اگست میں اس خلائی جہاز کے ارد گرد کے ماحول میں 2 بڑی تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ خلائی جہاز سے نکلنے والی شعاؤں کی سطح میں تبدیلی مشاہدے میں آئی ہے۔ ایک وہ شعائیں تھیں جو نظام شمسی کے اندر کی شعائیں ہیں، دوسری طرح کی شعائیں وہ تھیں جو ستاروں کے درمیان خلا میں سے پھوٹتی ہیں۔ ماہر فلکیات بل ویبر، جو اس تحقیق کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہیلیوسفیئر یا نظام شمسی کا وہ حصہ جہاں شعائیں منعکس ہوتی ہیں، اس میں پہلے کے مقابلے میں 1% شعاؤں کی سطح میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ ستاروں سے پھوٹنے والی شعاؤں کا تناسب پہلے کی نسبت دگنا ہو گیا ہے۔ ماہر فلکیات بل ویبر کہتے ہیں کہ وائجر 1 نظام شمسی کے اس حصے سے ابھی باہر ہے جہاں شعائیں نمودار ہوتی ہیں۔ ادھر جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں دنیا کی طاقتور ترین خلائی دوربین نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس دوربین کی تعمیر و تنصیب گزشتہ 20 سال سے جاری تھی اور اس پر $1.3 ارب لاگت آئی ہے۔ چلی کے صدر سباسٹین پنیرا نے بدھ کو اس دوربین کا افتتاح کیا، جسے ALMA یا ایٹاکاما لارج ملی میٹر سب ملی میٹر ایرے کا نام دیا گیا ہے۔
یہ دوربین سطح سمندر سے 5,000 میٹر بلند ایک ایسے مقام پر نصب کی گئی ہے جہاں ہوا میں نمی کا تناسب اور فضا کے ابر آلود ہونے کے امکانات خاصے کم ہیں۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر سورا آرے رو اور ساؤنڈ انجینئر جیسی بروکس۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 10 بجا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔